کرتے ہیں الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما مکارم اخلاق جو ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامہ برکاتہ کی کتاب ہے، سلسلہ دروس ہے دراصل، تو اس میں سے ہم درس پڑھ رہے ہیں پڑوسی کے حقوق ادا کرنا۔ جب انسان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کا مقرب بن جاتا ہے اگر ایمان والا ہو تو۔ تو اس میں یہ چھٹا مکارم ہے، چھٹا خلق، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا۔ تو اس میں ہم آگے پڑھنا جاری رکھتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے تین قسم کے پڑوسی۔ تو فرمایا کہ الجیران ثلاثۃ، پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں، فجار له ثلاثۃ حقوق، وجار له حقان، وجار له حق۔ ایسا پڑوسی کہ جس کے تمہارے اوپر تین حقوق ہوتے ہیں، ایسا پڑوسی جس کے تمہارے اوپر دو حقوق ہوتے ہیں، اور ایسا پڑوسی جس کا تمہارے اوپر ایک حق ہوتا ہے۔ فجار کا ذو ثلاثۃ حقوق، تین حقوق والا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ جارک المسلم الذی بینک وبینہ قرابۃ، وہ پڑوسی جو کہ مسلمان ہو، اور دوسرا حق کہ جو کہ تمہارا قرابت دار ہو، رشتہ دار ہو۔ فللاسلام حق وللقرابۃ حق وللجوار حق۔ تو اس کے تین حقوق کون سے ہوئے؟ بطور مسلم کے ایک حق ہوا، بطور قرابت دار رشتہ دار کے ایک حق ہوا، اور پڑوسی کے بطور، یعنی وہ تمہارا پڑوسی تو ہے ہی۔ پھر اس کے بعد وجارک ذو الحقین، دو حقوق والا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ جارک المسلم، جو کہ تمہارا پڑوسی ہو اور مسلمان ہو۔ فللاسلام حق وللجوار حق، پس مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا ایک الگ حق ہے، اور پڑوسی ہونے کی وجہ سے ایک الگ حق ہے۔ اور تیسرے قسم کا پڑوسی وجارک ذو الحق، ایک حق والا پڑوسی کون ہے؟ جارک الذی لیس علی دینک فللجوار حق، جو نہ تمہارا قرابت دار ہے نہ وہ مسلمان ہے، یعنی کافر ہے، تمہارا قرابت دار نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک حق ہے تمہارے اوپر، اس کا ایک حق ہے تمہارے اوپر۔ غرض یہ کہ کافر پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے، تو اگر رشتہ دار بھی ہو، مسلمان بھی ہو، تو پھر اس کے کتنے حقوق ہوں گے؟ حتیٰ کہ وہ گنہگار، فاسق، فاجر بھی ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آنا لازم ہے۔ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، لیکن پڑوسی تو ہے۔ یہی تو حکم ہے کہ یہودی، یہی تو حکم ہے کہ یہودی یا نصرانی بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ قدرتاً پچھلی جو ہماری مثالی مرد والی کلاس چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر مثالی بیٹے کا عنوان چل رہا تھا، تو اس میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ ماں باپ کا حق بیٹے کے اوپر ہوتا ہے، بیٹوں یعنی اولاد کے اوپر ہوتا ہے، بے شک وہ ماں باپ فاسق ہوں، فاجر ہوں، غیر مسلم ہوں، کافر ہوں، جو بھی ہوں، لیکن ماں باپ کا حق ان کے اوپر پھر بھی ہوگا، تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ تو ہمارا دین تو ماں باپ کے حق سے آگے بڑھ کر کے جو پڑوسی ہے، جس کا کہ کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں بھی ہے، حتیٰ کہ دین کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے بھی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کنا جلوسا عند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وغلامہ یسلخ شاۃ، کہ ہم بیٹھے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ان کا غلام جو ہے وہ ایک بکری ذبح کر رہا تھا۔ فقال الغلام، ہی تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا، یا غلام، اے میرے غلام، اذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودی، کہ جب تم فارغ ہو جاؤ بکری کو ذبح کرنے سے، تو ابتدا کرنا اس کے گوشت بانٹنے کی ہمارے یہودی پڑوسی سے۔ ابتدا کرنا اس کے گوشت بانٹنے کی ہمارے یہودی پڑوسی سے، حتیٰ قالہا ثلاثہ مرارن، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی. تو فقال رجل، ایک آدمی نے کہا ان لوگوں میں سے من القومی، کم تذکر الیہودیہ، کہ آپ کتنی دفعہ اس یہودی کا تذکرہ کریں گے، تین مرتبہ آپ نے یہودی کا تذکرہ کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے. تو انہوں نے فرمایا قالا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصی بالجاری حتی وننا انہ سیورثہ، کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے ہوئے سنا کہ ہم سمجھنے لگے تھے کہ شاید پڑوسی کو مرنے کے بعد ہماری وراثت کا بھی حقدار بنا دیا جائے گا. تو وہ اتنی بار جو ہے وہ اپنے یہودی پڑوسی کا تذکرہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے اس کے بارے میں سنا تھا، پڑوسی کے حقوق کے بارے میں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قدرتاً ابھی بچوں کی سیرت کلاس کے اندر بات ہوئی تھی کہ جب، یعنی ان کو سنتوں کا کتنا خیال رہتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے تو اپنے ساتھ صرف دو حضرات کو لے کر کے گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دروازہ بند کر دیا گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے دار بٹھا دیا گیا، سامنے کھڑا کر دیا گیا کہ کسی اور کو اندر نہیں آنے دینا. جب بھی حضرات باہر نکلے ہیں تو سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے اندر جا کے کیا کیا اور نماز پڑھی تو کہاں نماز پڑھی. تو بلال رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ یہاں نماز پڑھی. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کی اتباع کری اور وہاں پہ جا کر کے نماز پڑھی. اتنا ان کو سنتوں کا خیال ہوتا تھا. تو یہ حضرات جو ہے نا، یہ چیزیں نبی علیہ السلام سے سیکھ کر کے پھر اس کو بھلایا نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے عرصہ گزر چکا، اب یہ خود بزرگ ہو چکے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی ایک ایک حدیث ان کو یاد اور اس کے اوپر عمل کا اتنا احساس. پڑوسیوں کے کچھ مزید حقوق حدیث پاک میں ہیں کہ اذا احدکم جارہ ان یخرج خشبۃ فی جدارہ فلا یمنعہ، کہ اگر تمہارے پڑوسیوں میں سے کوئی مکان بنا رہا ہو اور وہ چھت بنانے کے لیے تمہاری دیوار پر اپنا شہتیر رکھنے کی اجازت مانگے تو تم اسے منع نہ کرنا، یعنی اس کو شہتیر وغیرہ چھت جیسے چڑھانی لگانی ہے تو اب وہ تمہاری چھت کے اوپر اس کو رکھنا چاہ رہا ہے تاکہ وہاں سے کھینچ کر کے اپنی چھت کو بنا لے، تو تم اس کو منع نہیں کرنا اس لیے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے. یعنی کہ یہ میری چھت ہے، تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر اپنی چیز رکھنے والے، اور تمہاری چیز رکھنے سے جو ہے میری چھت خراب ہو جائے گی اور یہ وہ وغیرہ، تم اپنا کوئی اور انتظام کرو، بلکہ اس کو منع نہیں کرنا، یعنی اس کے ساتھ تم کوآپریٹ کرنا، اس کے کام کے اندر آسانی پیدا کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا. اذا اراد احدکم ان یبیع عقارا فلا یبیعہ حتی یستأذن جارہ، کہ جب کوئی اپنا مکان بیچنے کا ارادہ کرے تو اسے تب تک نہ بیچے جب تک کہ اپنے پڑوسی سے اجازت نہ لے لے. مکان بیچنا ہے تو پڑوسی سے اجازت نہ لے لے. یہ والا جو کانسیپٹ ہے یہ ہماری باقاعدہ فقہ کا ایک باب بن چکا، اس کو باب شفا کہا جاتا ہے، کہ جب کوئی مکان بیچے گا تو پہلے جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اس کا پڑوسی تو نہیں اسے خریدنا چاہ رہا تھا. اگر اس کا پڑوسی اسے خریدنا چاہ رہا ہے تو وہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتا. شفا کا حق جو ہے وہ پڑوسی کے پاس ہوتا ہے. اور بھی دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں، کوئی اس پراپرٹی کے اندر شریک ہے تو اس کا حق پہلے بنتا ہے، اگر کوئی کسی کی وہ پانی وغیرہ کی نہر بنتی ہو تو اس کا بھی حق پہلے بنتا ہے، لیکن تیسرے نمبر پہ جو پڑوسی ساتھ ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ خریدنا چاہ رہے ہیں نا تو کسی اور کو نہیں بیچ سکتے. عموماً ہوتا ہے کہ بھائی برابر میں پتہ نہیں کون آ کر کے رہنا شروع ہو جائے گا، تو پڑوسی چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہیں تو میں ہی اس سے یہ پراپرٹی خرید لوں، تو اس طرح سے جو ہے وہ سیفٹی ہو جائے گی، میرے گھر کی عورتیں ہیں ان کی حرمت کا جو ہے وہ اچھا انتظام ہو جائے گا، یا میں اپنے گھر کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں. تو بہت ساری ریزنز ہوتے ہیں لوگوں کے اپنے برابر والے مکان کو خرید لینے کے. تو ہماری شریعت نے باقاعدہ اس کا حصہ رکھا مکان کی خرید خرید و فروخت کے اندر بھی. حدیث پاک میں ہے کہ پڑوسی کی عورتوں کی عزت و ناموز کی حفاظت کرنا بندے پر اسی طرح ضروری ہوتی ہے جس طرح اپنے گھر کی محرم عورتوں کی عزت و ناموز کی حفاظت کرنا ضروری ہوتی ہے. آج تو ہم نے دین کو چھوڑ دیا نا، تو سب سے زیادہ جس کی عزت غیر محفوظ ہوتی ہے نا وہ پڑوسی ہی ہوتا ہے، محلے والا ہی ہوتا ہے. اور محلے والوں کے عورتوں کے اوپر آوازیں کسنا، ان کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھنا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ گندی حرکتیں کرنا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ اس عاجز کے گھر والوں نے کل ہی ایک واقعہ سنایا، آج سے کوئی تقریباً 19 سال پہلے جھنگ شہر، کتنا چھوٹا سا شہر ہے جھنگ شہر، حضرت جہاں پہ رہتے ہیں، تو وہاں پہ گئے تھے ہم لوگ امتحان دینے کے لیے، گھر والے بھی گئے تھے، تو عورتوں کا جو مدرسہ ہوتا تھا وہ حضرت کے گھر میں ہوتا تھا اور مردوں کا مدرسہ جو ہے وہ معد الفقیر، وہاں پہ عاجز گیا تو یہ جو ہے ہمارے گھر والے وہاں پر، تو اب جو ہے نا وہ کوئی چیز کی ضرورت پڑتی تو اب گھر والوں کو کہنا پڑتا کہ بھائی یہ چیز چاہیے، تو پھر وہ منگوا کر کے دیتے۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی میں کسی کے ساتھ نہ کام کرنے والی کے ساتھ جا کر کے سامنے والی گلی سے دکان ہے وہاں سے خرید کے لے آتی ہوں۔ تو جب اس بچی سے بات کری کہ تم میرے ساتھ ذرا چلی چلو، تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، باہر نکلنے کی عورتوں کو تو اجازت ہی نہیں ہے، برقعے میں، پورے مکمل برقعے میں، مکمل پردے کے ساتھ، جھنگ جیسے چھوٹے سے شہر کے اندر عورتوں کی عزت محفوظ نہیں، اور کہاں سے، کوئی بہت دور تو نہیں، کوئی شرعی سفر تو نہیں کرنا تھا، اگلی گلی کے اندر جا کر کے خرید کر کے چیز لے کر کے آنی تھی۔ اتنے برے حالات، اتنے برے حالات کہ بالکل پابندی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نکل سکیں، مردوں کے ساتھ ہی نکلیں ورنہ نہ نکلیں۔ تو بڑے شہروں کے اندر اور جہاں پر برے حالات ہوتے ہیں اور مزید برے حالات ہوتے ہیں، وہاں پر کیا حال ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے، اچھا گھر بھی کس کا؟ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کا گھر، جس کو پھر پورے علاقے کے لوگ سب کے سب جانتے ہیں ان کو، لیکن وہاں پہ عزت محفوظ نہیں، تو پھر اور کہاں پہ عزت محفوظ ہوگی؟ حدیث پاک میں ہے کہ پڑوسی کی عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا بندے پر اسی طرح ضروری ہوتی ہے کہ جس طرح اپنے گھر کی محرم عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں بھی تین باتیں بڑی اچھی تھیں، ان تین باتوں کا مشرک اور کافر بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ پہلی بات، مہمان نوازی کرتے تھے۔ دوسری بات، بوڑھی عورت کو طلاق نہیں دیتے تھے۔ جب کوئی عورت عمر گزار بیٹھے، اولاد والی ہو، تو بڑھاپے میں اس کو طلاق دینا پرلے درجے کی بیوقوفی ہے۔ اس نے اپنی جوانی تمہارے اوپر انویسٹ کر دی، اب اس عمر میں طلاق دیں گے تو وہ دھکے کھاتی پھرے گی۔ تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ عمر کے اس حصے میں اس کو طلاق نہ دی جائے، اور جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ اس بات کا خیال رکھتے تھے۔ تیسری بات، کہ پڑوسی کے قرض ادا کرنے میں اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان تین باتوں کا خیال کافر بھی رکھتے تھے، اسلام کی تعلیمات تو کچھ اور ہی ہیں۔ برے پڑوسیوں کے لیے وعید، تو اس میں بہت سی ساری وعیدیں آئی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب، فلانۃ تصوم النہار وتقوم اللیل وتؤذی جیرانہا، کہ ایک عورت ہے، فلانی عورت، جو سارا دن روزہ رکھتی ہے، ساری رات نفل پڑتی ہے، مگر پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ قال ہی من اہل النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عورت دوزخی ہے، ساری رات تہجد پڑتی ہے، سارا دن روزہ رکھتی ہے، لیکن اگر وہ پڑوسیوں سے زبان درازی کر کے تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنم عورت ہے، جہنمی عورت ہے۔ تو پڑوسی سے آج کل تو کوئی واسطہ ہی کوئی نہیں، تو اس وجہ سے پڑوسی کے ساتھ زبان درازی کرنا، پڑوسی کو اذیت دینا، کیونکہ اب کانسیپٹ ہی نہیں نا پڑوسی کا، کیا پتا کون رہتا ہے، کس کے ساتھ گزار بسر۔ اب ہم نے عادت تو اپنی اندر ہوتی ہے، بری عادتیں تو وہ تو پھر جو موقع ملے گا وہاں پہ استعمال ہوں گی نا، تو اب پڑوسیوں کے اوپر موقع نہیں ملتا کیونکہ جانتے نہیں ہیں نا پڑوسیوں کو۔ تو اب جو گھر کے اندر پڑوسی ہوتے ہیں ان کے ساتھ زبان درازی، ان کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا، لڑائی۔ پچھلے دنوں مثالی بہو کی کلاس کے اندر بھی یہی بات ہوئی تھی کہ جو حب جاہ ہوتی ہے نا، حب جاہ، اتھارٹی کی فائٹ، اتھارٹی کہ میری بات مانی جائے، اگر حب جاہ کی بیماری کسی کے اندر ہے نا، تو اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، بہو اور ساس کے درمیان لڑائی ہوتی ہے کہ ساس کہتی ہے میری بات مانی جائے، بہو کہتی ہے میری بات مانی جائے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ دونوں کے اندر حب جاہ ہے، اتھارٹی کی ڈیزائر ہے، ڈیزائر فار اتھارٹی۔ تو اب ساس اگر مر کے قبر میں پہنچ جائے گی نا، بہو کی اصلاح تو ہوئی نہیں ہے نا، بہو کی اصلاح تو نہیں ہوئی، تزکیہ تو نہیں ہوا، ادب تو اس نے نہیں سیکھا، ساس تو مر گئی، اب کس کے ساتھ لڑائی کرے گی؟ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کرے گی، میری بات مانی جائے، جو ملے گا اس کے ساتھ رائے کرے گی. تو اصل چیز تو انسان کی اصلاح ہوتی ہے. اگر اصلاح نہیں ہوگی, پڑوسی سے لڑائی نہیں کرے گا تو گھر کے اندر کے پڑوسیوں سے لڑائی کرے گا. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے ان دید قصور, ان قصوروں کی دید حاصل کریں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, اور ہم ان کی اصلاح کریں بجائے اس کے کہ دوسروں کو قصوروار ٹھہرائیں کہ اس کی وجہ سے میں نے کوئی گناہ بھی کیا نا تو اس کی وجہ سے کیا ہے نا, ہر وقت جو ہے وہ دوسرے کو الزام ٹھہراتے رہیں. تو بھائی تحدد میں ہے نا یہ کام نہیں آئیں گی اگر شوہر کے ساتھ بدتمیزی چل رہی ہے, اور اگر بیوی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے نا یہ عمرے کے چکر جو ہے نا یہ چکر کسی اور کو دینے جا کر کے, اللہ تعالیٰ کو چکر نہیں دے سکتے. اس کے کعبۃ اللہ کے گرد ساتھ ساتھ چکر کاٹ کر کے اللہ تعالیٰ کو چکر نہیں دیے جا سکتے. کلیئر ایز دیٹ, سمپل ایز دیٹ. ختم کریں اس دین کو, اس دھوکے دہی کو ختم کریں. چکر کاٹ کر کے آ گئے اور ظلم اور جھوٹ اور دھوکا اس کو نہیں چھوڑنا, اس کو ختم نہیں کرنا, ان چکروں کو ختم کریں, ورنہ پھر قبر میں اللہ تعالیٰ ایسا چکر دیں گے نا, ایسا چکر دیں گے کہ بھرکس نکال دیں گے. بھرکس بہت آسان ہے اللہ کے لیے, بھرکس نکلوا دیں. قبر تو دور کی بات ہے, قبر تو بہت دور کی بات ہے, اسی دنیا میں بھرکس نکلواتے ہیں. اسی دنیا میں بھرکس نکلوا دیتے ہیں. بھرکس کا مطلب سمجھتے ہیں نا, ہمارے والدین کس لینگ کی ہے, بھرکس نکلوا دینا. اللہ کے لیے بڑا آسان ہے بھرکس نکلوا دینا. یہ بات ایک کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے, من اشراط الساعت سوء الجوار وقطيعة الارحام. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ برے پڑوسی ہوں گے اور رشتے ناطوں کو توڑنے والے ہوں گے. قیامت کی نشانیوں کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت جب قریب ہوگی تو دنیا کے اندر گناہ زیادہ کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے, زیادہ کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے. تو ان گناہوں کی شکلیں بیان فرمائیں کہ پڑوسی برے ہوں گے اور رشتے ناطوں کو توڑنے والے ہوں گے, یعنی صلح رحمی بھی نہیں کریں گے اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کریں گے. اگر یہ دونوں نشانیاں پائی جائیں تو یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں کہ جس کا پڑوسی برا ہو, اس کو تکلیف پہنچاتا ہو. فَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُ وَيَحْتَسِبُهُ حَتَّىٰ يَكْفِيهُ اللَّهُ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ, کہ یہ اس کے اوپر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے, اس کو موت دے کر کے یا زندگی دے کر کے. تو اگر پڑوسی کسی کو ستاتا ہو, وہ اس کے اوپر اللہ سے اجر کی امید پر صبر کر رہا ہو, تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے. تو اسی طرح گھر والے بھی ستاتے ہوں تو اگر اللہ سے اجر کی امید کے اوپر صبر کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب رکھتے ہیں. ایک صبر ہوتا ہے کہ دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ صبر نہیں کریں گے چیخے چلائیں گے تو آگے سے مار پڑے گی. دس از ناٹ صبر. مار کے خوف سے جو ہے وہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, گھر سے باہر نکال دیا جائے گا اس وجہ سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا کچھ اور کر دیا جائے گا اس وجہ سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صبر نہیں ہے, یہ صبر نہیں ہے. صبر تو وہ ہے جو اللہ سے اجر کی امید کے اوپر کیا جائے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ صبر کی کوئی ایک شکل نہیں ہے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حکیم الامت, انہوں نے بہشتی دیور کے اندر صبر کے 5 مواقع بیان فرمائے. عجیب, دل سے جانا وہ روئے روئے سے ان لوگوں کے لیے دعا نکلتی ہے, روئے روئے سے ان کی شکر گزاری نکلتی ہے کہ کیسے انہوں نے ہمارے سامنے ایسے ایسے دقائق کو کھول کر کے آسان افواس کرنے بیان فرمایا. صبر کے 5 مواقع, ان میں سے صرف ایک موقع ایسا ہے, ایک موقع ہے کہ جب کوئی انسان آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہو تو اس کے اوپر بدلہ نہ لینا, اس کے اوپر اس کے ساتھ جو ہے وہ برا معاملہ نہ کرنا, بلکہ اللہ سے بہترین امید, بہترین اجر کی امید کے اوپر خاموش ہو جانا. یہ صرف ایک موقع ہے صبر کا, 4 اور موقع بھی ہیں, ان کے اوپر تو پورا کا پورا ایک نہیں بلکہ کئی بیان ہو سکتے ہیں, انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی. تو صبر کا مطلب کیا, اللہ سے اجر کی امید کے اوپر کوئی کام کیا جائے. پھر اس کے بعد پڑوسیوں کے حقوق میں اور بھی چند باتیں ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ 10 باتیں ظلم ہیں. ایک, اپنے لیے دعا کرے اور والدین کو بھول جائے, یہ ظلم ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ یعنی تابعین میں سے ہیں نا, صحابہ کے بعد جن کا نمبر آتا ہے, تو کتنے بڑے بزرگ ہوں گے, کتنا بڑا ان کا مقام ہوگا. تو ان کی بات کو ہمیں توجہ سے سننا چاہیے. بے شک حدیث مبارکہ نہیں ہے. اپنے لیے دعا کرے اور والدین کو بھول جائے. والدین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. ہم ہر مرتبہ دعا میں والدین کے لیے کوئی نہ کوئی دعا, رب اغفر لی ولوالدی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کون سی مشکل دعائیں ہیں. پھر اس کے بعد جو زیادہ ظرف والے ہوتے ہیں تو وہ تو صرف اپنے جسمانی والدین کے لیے دعا نہیں کرتے, وہ روحانی والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمارے حضرت جو ہیں اعتماد کے ساتھ یہ بات بولتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی ایسی دعا نہیں کری جس میں نے اپنے شیخ کے لیے دعا نہ کی. یعنی کتنی بڑی بات ہے اس طرح کا کلیم کرنا, ہر دعا کے اندر اپنے شیخ کے لیے دعا کری. تو شیخ کون ہوتے ہیں؟ روحانی والد ہوتے ہیں نا. دوسرا, قرآن پڑھنا جانتا ہو مگر پورے دن میں 100 آیات بھی نہ پڑھے. تو 100 آیات بھی نہ پڑھے, کم از کم کچھ تو تلاوت کرے, تمہارے تو معمولات کے اندر یہ داخل ہے. تیسرا, مسجد میں داخل ہو اور 2 رکعت پڑھے بغیر واپس نکل آئے, سوائے اس کے کہ کوئی مقروب وقت ہے. اس کے علاوہ اگر مسجد میں جا رہا ہے تو فرض نماز پڑھے گا, سنتیں پڑھے, یا جو ہے وہ تحیت المسجد پڑھے. تو اگر بالکل ہی کچھ پڑھے بغیر نکل آیا تو یہ بھی ظلم ہے. چوتھا, قبرستان کے پاس سے گزرے اور کچھ پڑھ کر مردوں کو نہ بخشے. تو قبرستان کی جو دعا ہے کم از کم وہ خود بھی یاد کرنی چاہیے, بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے. اور قبرستان کے پاس سے اگر سڑک کے اوپر بھی گزر رہے ہیں تو وہ دعا باہر سے ہی پڑھ کر کے گزرنا چاہیے. اور اگر وقت ہے تو پھر باقاعدہ فاتحہ بھی پڑھ کر کے گزریں. پانچویں چیز, کہ کسی بستی میں عالم موجود ہو اور لوگ اس سے علم نہ سیکھیں. ظلم, عالم موجود ہے تو اس سے علم کیوں نہیں سیکھ رہے. چھٹا, کہ دو شخص ایک ہی راستے پر چلیں اور ایک دوسرے سے نام بھی نہ پوچھیں. یعنی ساتھ چلنے کا اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ بندہ تعارف ہی کر لے. یعنی زیادہ وقت ساتھ گزر رہا ہے اور کوئی ایسا شر کا اندیشہ بھی نہیں ہے تو تھوڑا بہت تعارف وغیرہ جو ہے وہ بندے سے کرنا چاہیے. ساتواں ظلم, کہ جمعے کے روز شہر میں ہو مگر مسجد میں حاضر نہ ہو. یعنی دیہات کے اندر تو جمعہ اصل میں ہوتا ہی نہیں, شہر کے اندر ہی جمعہ ہوتا ہے, تو موجود ہونے کے باوجود جمعے کے لیے مسجد میں حاضر نہ ہو. اور آٹھواں, کہ ایک مسلمان دعوت دے اور دوسرا قبول نہ کرے, الا یہ کہ کوئی واقعی شرعی عذر ہو, کوئی جنون عذر ہو, ورنہ تو دعوت قبول کرنا یہ مسلمان کا حق ہوتا ہے دوسرے مسلمان پر. اور نواں, کہ ایک شخص جوانی بیکار گزار دے اور علم حاصل نہ کرے. علم حاصل نہ کرے کا مطلب عالمہ بننا اور عالم بننا نہیں ہوتا, بلکہ شریعت کا علم حاصل کرنا, کیا فرائض ہیں, کیا واجبات ہیں اور کیا حرام ہے اور کیا مکروہ ہے, یہ علم الحال کہلاتا ہے. اور یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. تو جوانی بیکار گزار دے اور علم حاصل نہ کرے تو یہ تو فرض ہے. پھر اس کے بعد جوانی میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی وسائل دیے ہوتے ہیں, وقت بھی ہوتا ہے جوانی میں, اگرچہ کہ اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. سو کر گیا تو نوجوان زیادہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں, یا فضولیات کے اندر آج کل فون کے اوپر وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, علم حاصل نہیں کر رہے ہوتے. تو علم جب تک حاصل نہ کیا جائے تو انسان پہلی بات تو عمل کر نہیں سکتا, کیونکہ عمل کی بنیاد علم ہے. اگر علم نہیں ہے تو عمل کس بیسس کے اوپر یہ بندہ کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر علم نہ ہو تو عمل بھی صحیح ہونا مشکل ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر علم نہ ہو تو شیطان عمل سے محروم کر دینا یا عمل کو خراب کر دینا شیطان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. جب بھی فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان کالف عابد, جو علم رکھنے والا, سمجھ رکھنے والا انسان ہوتا ہے نا, وہ شیطان کے اوپر 1000 گنا زیادہ بھاری ہوتا ہے شیطان عابد کے مقابلے میں. اور دسواں, کہ خوب پیٹ بھر کر کھائے جبکہ پڑوسی بھوکا ہو. تو موضوع سے متعلق تو یہ دسواں تھا, باقی 9 اس کے ساتھ ہی ہمیں مل گئے. پڑوسی کے حقوق سے متعلق ایک اہم حدیث, ایک صحابی فرماتے ہیں, روایت فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق جاری علیہ, میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے. قال ان مرض اتہو, کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو. وَإِمَّاتَ شَيَّعْتَهُ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، وَإِنِ اسْتَرْقَوَتَ تَرْقَوَكَ اَقْرَبْتَهُ کہ اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض حسنہ دو، وَإِنْ عُرِّ سَتَرْتَهُ اور اگر اس کے پاس لباس نہ ہو تو اس کو لباس پہناؤ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَنَّأْتَهُ اور اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو اس کو مبارکباد دو، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی غم پرسی کرو، وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَصُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ اور تم اپنی دیوار کو اس کی دیوار سے اونچا نہ بناؤ کہ تمہاری دیوار سے اس کی ہوا رک جائے، وَلَا تُؤْذِهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا اور اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ سوائے اس کے کہ اس ہانڈی میں سے اس کا حصہ نکال لو. یعنی گھر کے اندر بڑا زبردست پکوان پک رہا ہے اور پورے محلے کو اس کی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور محلے والوں کے گھر میں پکنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ آپ کی خوشبوؤں سے لطف اندوز ہو کر کے پیٹ تو نہیں بھر سکتے نا، تو پیٹ تو ان کا اس وقت بھرے گا جب آپ ان کو بھی کچھ نکال کر کے گھر میں بھجوا دیں گے. ماشاءاللہ مچھلی بڑی زبردست لوگ بناتے ہیں تو پورے محلے میں خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے، لیکن آتی تو ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کتنی ساری تفصیلات بیان فرمائی پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی دیوار کو اس کی دیوار سے اونچا نہ بناؤ. اب شہر جس طرح سے ہمارے یہاں بن چکے ہیں کہ لوگ انڈسٹریلائزیشن کے جھانسے میں آ کر کے اپنے اچھے اچھے دیہاتوں کو، اچھے اچھے جو چھوٹے شہر ہوا کرتے تھے جہاں پہ ہوا پر فضا سب کچھ، ان کو چھوڑ چھاڑ کر کے سارے کے سارے جو ہیں وہ لارج سٹیز کے اندر. تو اب لارج سٹیز کے اندر گھروں کی کیسی پھر حالت ہوگی؟ یہی ہوگا کہ بھئی بڑے گھر جو ہیں وہ چھوٹے گھر بن جائیں گے اور گھروں کی جو ہے وہ تنگی ہوگی، گلیاں جو ہیں وہ چھوٹی ہو جائیں گی، ہر چیز چھوٹی ہو جائے گی اور ایسی ایسی دیواریں بن جاتی ہیں کہ پھر ہر گھر جو ہوتا ہے نا وہ ایک گھٹن. اس کا حال انہوں نے نکالا کہ جی اے سی بنا لیے، کولر بنا لیے کہ جی ٹھیک ہے ادھر سے ہوا نہیں آ رہی تو اندر ہی کچھ ہوا کا انتظام کر لو تو اس کے اوپر جو ہے وہ لائٹ چلی جائے تو پھر کہاں سے ہوا آئے گی، کہاں سے اے سی چلے گا. تو جو ہوا کا جو آمد و رفت ہوتی تھی وہ پھر ان گھروں کے اندر اب نہیں ہوتی، تو بہت زیادہ گھٹن والا ماحول ہوتا ہے. ہم ایسے گھر کے اندر کراچی میں رہ بھی چکے ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ پڑوسی کے حقوق میں سے ہے کہ وہ ضرورت کے وقت قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ ضرورت کے وقت بلائے تو اس کے پاس جاؤ، بیمار ہو تو عیادت کرو، مدد چاہے تو مدد کرو، اس کو تکلیف پہنچے تو ہمدردی کرو، خوشی ملے تو مبارکباد دو، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر وہ اپنے گھر سے سفر پر چلا جائے تو اس کے مال اور اس کی بیوی کی عزت کی حفاظت کرو، ممکن حد تک اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اجازت کے بغیر اونچی دیوار بھی نہ بناؤ. تو اس طرح کے جو حقوق ہیں اب کوئی انسان ان کو رٹ تو نہیں سکتا، یاد نہیں کر سکتے اور نہ ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک بنیادی علم انسان کو حاصل ہو، بنیادی سمجھ جس کو تربیت کہتے ہیں، یہ تربیت ہی علوم ہے، یہ تعلیم کے ذریعے سے آپ رٹوا نہیں سکتے اپنے بچوں کو. جس طرح سے کوئی فزکس کا فارمولا رٹواتے ہیں اور کیمیکل ایکویشنز رٹواتے ہیں اور دوسری اس قسم کی چیزیں رٹواتے ہیں نا، یہ پڑوسیوں کے حقوق رٹوانے والے نہیں ہوتے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ گھر کی تربیت سے انسان کو آتی ہیں اور یاد دہانیوں سے یہ چیزیں جو ہے پھر ریفریش ہوتی رہتی ہیں. یہی طریقہ ہے ان چیزوں کو یاد کرنے کا، یاد دہانیوں کا حصہ بننا، ایسے سلسلوں کا حصہ بننا جہاں پہ ان چیزوں کی یاد ہوتی، یاد دلائی جاتی رہتی ہو. اور بنیادی گھر کی تربیت، اگر بنیادی گھر کی تربیت نہ ہوئی ہو تو پھر بعد میں جا کر کے مشائخ کے پاس تربیت کے لیے جانا ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ یاد دہانیوں کا سلسلہ جو ہے وہ انسان کے کام آ جاتا ہے. لیکن اگر گھر کی تربیت بھی اچھی ہو گئی ہونا تو پھر انسان بڑے ہونے کے بعد پھر ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور جب کوئی اس کی مدد کا محتاج ہے تو اب وہ اس کی مدد کرے گا، پڑوسی ہو یا کوئی ان نون انسان بھی ہو اس کی بھی مدد کے لیے وہ تیار رہے گا. آخر میں اسلاف کے سبق آموز واقعات، یہ پڑھ کر کے موضوع آج کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف پڑوسی کا بہت خیال رکھتے تھے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص؟ فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی بری حرکتوں سے محفوظ نہ ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر بات فرما رہے ہیں، اور آج کل تو پڑوسی کے نام کا پتہ نہیں ہوتا، دائیں طرف کون ہے بائیں طرف کون ہے پتہ ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان سے کیا واسطہ. ہمارے اسلاف کا بڑا عجیب حال تھا. ایک بزرگ کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کے گھر میں بہت سارے چوہے تھے، تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ بلی پال لیں، مگر وہ بلی نہیں پالتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ بلی کیوں نہیں پالتے؟ فرمایا کہ میں بلی پالوں گا تو یہ چوہے پڑوسی کے گھر چلے جائیں گے، اس لیے میں بلی نہیں پال رہا. یعنی اس سے ڈر کر کے جو ہے نا یہ پڑوس کے گھروں میں چلے جائیں گے تو ان کا نقصان ہو جائے گا. آج کل جو پیٹ کیٹس ہوتی ہیں، بائی دی وے چوہے نہیں کھاتی. جنہوں نے گھر میں بلیاں پالی ہوئی ہیں نا، ان کو پتہ ہے وہ چوہے کھانے والی بلیاں نہیں ہوتی، ان کو تو کیٹ فوڈ ہی کھانا ہوتا ہے. بہرحال پرانے زمانے کی بلیوں کی بات ہو رہی ہے. تو اتنا زیادہ پڑوسی کے تکلیف کا خیال رکھنا. ابن مقفح رحمت اللہ علیہ نے پڑوسی کو قرض کی وجہ سے مکان بیچتے دیکھا. وہ پڑوسی مقروض تھا تو مجبوراً اپنا مکان بیچ رہا تھا، تو انہوں نے مکان کی پوری قیمت اس کو ہدیہ کر دی کہ تم قرض ادا کر لو، مگر تم اس مکان کو مت بیچو. صاحب حیثیت تھے تو انہوں نے ماشاءاللہ اس طرح سے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا. عبداللہ بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے. ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ پڑوسن کے دروازے پر کوئی مکان خریدنے والا آیا ہوا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مکان کی منہ مانگی قیمت دوں گا، مجھے یہ مکان دے دو. تو پڑوسن نے آگے سے کہا کہ مکان تو میں بیچ دیتی، مگر میں عبداللہ بن طاہر کا پڑوس نہیں بیچ سکتی، میں اس پڑوس کی وجہ سے نہیں جانا چاہتی. جب عبداللہ بن طاہر نے یہ بات سن لی کہ پڑوسن نے یہ کہا کہ میں ضرورت مند ہوں مگر عبداللہ بن طاہر کے پڑوس کو نہیں بیچ سکتی، تو انہوں نے اس عورت کو بلایا اور اسے پوچھا کہ تمہاری کتنی اولاد ہے؟ اس نے کہا کہ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، میری چار بیٹیاں ہیں. عبداللہ بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی چار بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈے، چاروں بیٹیوں کے نکاح کیے اور ہر بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کروایا. اور اس زمانے میں جب ایک دینار بہت قیمتی ہوتا تھا، ہر بیٹی کو جہیز میں 1,00,000 دینار عطا فرمائے. یہ انہوں نے پڑوس کا حق ادا کیا، باپ بن کر رشتے ڈھونڈے جیسے کوئی اپنی بیٹی کی رخصتی کرتا ہوتا ہے. ہمارے اکابر اپنے پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، اور وہ کتنے اچھے پڑوسی ہوتے تھے. ایسے اچھے پڑوسی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا جس کو خریدنے کے لیے کوئی آیا، تو خریدار نے پوچھا کہ کتنے میں بیچو گے؟ تو پڑوسی نے کہا کہ 2,000 دینار میں. تو خریدار نے کہا کہ اس مکان کی قیمت اس قسم کے پڑوس میں تو 1,000 کافی ہوتی ہیں، تم مجھ سے دگنی قیمت مانگ رہے ہو. تو اس یہودی نے جواب دیا کہ 1,000 دینار مکان کی قیمت ہے اور دوسرا 1,000 دینار عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے. ایک زمانے میں ہم ایسے تھے کہ ہمارے پڑوس کے مکانوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھیں. اللہ اکبر کبیرہ. واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر عمل کریں تو یقیناً ہم معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکتے ہیں، گھر کا ایک اچھا فرد بن سکتے ہیں، ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں، اللہ کے ایک اچھے بندے بن کر زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس کے اوپر ساتھ اس کو یاد آیا کہ ماشاء اللہ انڈیا کے ساتھیوں سے بھی سننے کو ملتا ہے اور دیگر علاقوں میں بھی کہ مشائخ عظام جہاں پہ جا کر کے رہتے ہیں نا، تو پھر وہاں کے جگہوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی ہیں. پورا پورا ٹاؤن شپ بن جاتا ہے صرف کس وجہ سے کہ یہاں پہ جو ہے وہ فلاں شیخ صاحب آ کر کے رہ رہے ہیں. تو لوگ آ کر کے وہاں پر ہاؤسنگ اسکیمز بنا لیتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ لوگ آ کر کے رہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے پڑوس میں لوگ آ کر کے رہنا پسند کرتے ہیں. تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ایسے بنیں کہ ہم سے جو ہے نا وہ ہمارے پڑوسی خوش ہوا کریں اور ہم سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے بلکہ راحت پہنچے. جب اس دنیا سے ہم جائیں گے تو ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ ہمارے ساتھ رہنے والے پڑوس میں رہنے والے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ ٹل گیا، اس کے جانے سے جو ہے نا وہ الحمدللہ ہماری زندگی میں ایک سکون آیا، راحت آئی، یہ اس دنیا سے گیا. بلکہ ہم ایسے بن کر کے نہیں گزاریں کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ محسوس کریں کہ کتنا ہمیں فائدہ ہو رہا تھا ان کی ذات سے، اور اب وہ فائدہ جو ہے وہ بظاہر میں آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو لوگ افسوس کریں اور واقعی وہ تعزیت کریں، اپنے آپ سے تعزیت کریں، دوسروں سے تعزیت کریں کہ ایسی ہستی جو ہے وہ دنیا سے چلے گئی۔ تو اس کو ہمیں اپنی زندگی کا نا ایک گول بنانا ہے، بلکہ سب سے اہم گول اس کو ہمیں بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بطور دوست کے ریسیو کریں، بطور دشمن کے ریسیو نہ کریں، اور اللہ کے بندے بھی ہمارے جانے کے اوپر پھر ہمیں یاد رکھیں اچھے الفاظ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ایسا بننا آسان فرمائے۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، پھر دعا کر کے مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، بس دل کے اندر اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ جو گناہ مجھ سے ہو چکے اب دوبارہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا، کسی بھی گناہ کے اوپر حجت نہیں بناؤں گا، اصرار نہیں کروں گا، یہ دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اب گناہوں سے بچنے کے لیے ہم کوئی عملی اقدام وغیرہ اٹھائیں، علم حاصل کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلے تو ضروری ہے گناہوں کا علم حاصل کرنا کہ کون سے گناہ میں کر رہا تھا۔ جب تک علم ہی نہیں ہوگا کہ میں کون سا گناہ کر رہا تھا تو پھر کون سے گناہوں کو چھوڑیں گے، پتہ ہی نہیں کون سا گناہ کر رہا تھا۔ تو گناہوں کا علم حاصل کرنا، اور ظاہر علم جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کوئی مٹی کو ریت کر کے تو علم حاصل نہیں کیا جاتا نا، علم تو علم والوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو جب علم والوں کے پاس جائے گا علم حاصل کرنے کے لیے تو اسی کو کہیں گے اچھی صحبت اختیار کر لی اس نے، علم والوں کی صحبت اختیار کر لی اس نے۔ تو یہ جو صحبت اختیار کری، بے شک علم کے بہانے اختیار کری، لیکن یہ چیز جو ہوتی ہے نا پھر انسان کو گناہوں سے بچنے میں بڑی کاری ثابت ہوتی ہے، بڑی اہم ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ تین شرائط ہوتی ہیں توبہ کی، ان شرائط کو ہم پورا کر لیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہماری توبہ قبول کریں گے۔ اور پھر التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ اس کا پروردگار اس سے محبت کرے۔ دعا کر لیتے ہیں، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ ہماری مدد کیجئے اپنے ذکر کے اوپر، اپنے شکر کے اوپر، اور ایک حسین عبادت اختیار کرنے کے اوپر۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو آپ کی نعمتیں ہیں ہماری ناشکری کی وجہ سے ناقدری کی وجہ سے آپ ان نعمتوں کو ہمارے اوپر سے چھین لیں, ہمارے اوپر سے زائل کر دیں, ہمیں ان نعمتوں سے محروم کر دیں. اے اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ یقیناً یہی تو آپ کا عذاب ہے کہ دی ہوئی نعمت کو آپ واپس لے لیں. جو عافیت کی نعمت آپ نے عطا فرمائی ہوئی ہے اگر آپ نے اس کو واپس لے لیا تو اے اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے. اے اللہ کہیں بھی ہمیں جائے پناہ نہ ملے گی. اے اللہ کہیں بھی ہمیں امان نہیں ملے گی. اے اللہ اس عافیت کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو آپ نے عزت کی نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ ہم گناہ کرتے بھی ہیں تو آپ ان کی پردہ پوشی فرما لیا کرتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اے اللہ ہم لوگوں کے حق مارتے ہیں لیکن اے اللہ آپ لوگوں کے سامنے ہماری ان حرکتوں کو کھول نہیں دیتے. اے اللہ وہ ہمیں اچھا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, اے اللہ نیک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, با اخلاق ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اے اللہ یہ آپ نے پردہ پوشی والی جو نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے, اے اللہ عزت بنائی ہوئی ہے, اے اللہ اس عزت کو ہم سے واپس نہ لے لیجئے گا. اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اے اللہ ہمیں اس عزت سے محروم نہ فرما دیجئے گا. اے اللہ جو بھی آپ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں اور یقیناً سب کا سب جو ہمارے پاس ہے وہ سارا کا سارا ہی تو آپ کی نعمت ہے. اے اللہ کوئی بھی تو ایسی چیز نہیں جو کہ ہم نے اپنی کمائی سے حاصل کری ہو. اے اللہ کوئی بھی تو ایسی اچھی چیز نہیں کہ جس کو کہ ہم مستحق بنتے ہوں, اے اللہ جس کا ہمیں استحقاق ہو سوائے ہمارے اپنی بربادی کے. اے اللہ یقیناً ہماری بربادی ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ہے. اے اللہ یقیناً یہ بے برکتی اور نحوست ہماری اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ہے, لیکن اے اللہ جتنا بھی اچھا ہے اے اللہ وہ تو صرف اور صرف اچھے ہی کی طرف سے ہے اور وہ اچھے آپ ہی تو ہیں. اے اللہ آپ ہی کی طرف سے ساری نعمتیں ملی, چاہے بلا واسطہ ملی ہوں یا بال واسطہ ملی ہوں. اے اللہ ان نعمتوں سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما دیجیے گا. اے اللہ یہ آنکھوں کے نعمت آپ نے عطا فرمائی, اے اللہ ان آنکھوں کی نعمتوں سے نعمت سے اے اللہ ہم نے گناہ کیے, اس نعمت کی ناقدری کری. اے اللہ حق تو یہ بنتا تھا کہ آپ ہمیں اندھا کر دیتے. اے اللہ ہر بدنظری کے بعد, اے اللہ کسی پہلی بدنظری کے بعد بھی ہماری یہ آنکھیں کام کرنے کے قابل نہ رہتی, لیکن اے اللہ ہم روز اس کی ناقدری کرتے ہیں, روز اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں اور آپ ہم سے ہماری آنکھیں واپس نہیں لے لیتے. اے اللہ زبان کی نعمت عطا فرمائی کہ ہم اپنا مقام نظر بیان کر سکے. اے اللہ ہم اپنے چاہنے والوں سے بات کر سکے. اے اللہ کان کی نعمت عطا فرمائی کہ ان کی باتیں سن سکے, اپنے بچوں کی میٹھی میٹھی باتیں میٹھی میٹھی آوازیں سن سکے. اے اللہ دنیا کی اچھی اچھی آوازیں سن سکے, لیکن اے اللہ ہم نے اس کان کو حرام کے لیے استعمال کیا, اے اللہ آپ کی نافرمانی کے لیے استعمال کیا. اے اللہ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہماری پہلی ناقدری کے اوپر ہمیں کانوں کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا, لیکن اے اللہ آپ کتنے حلیم ہیں, آپ کتنے حلیم ہیں, کتنے بردبار ہیں, اے اللہ کتنے رحم کرنے والے ہیں. آپ نے ہمارے کانوں کو ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے. اے اللہ ہم ابھی تک آپ نے گنگا نہیں کر دیا ہے. اے اللہ ابھی تک آپ نے ہمیں اپاہج نہیں کر دیا, حالانکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے کتنے گناہ کیے ہیں, کتنی آپ کی نافرمانی کری ہے. اے اللہ آپ نے ابھی تک ہمیں لنگڑا نہیں کر دیا. ہم ان کانوں کو استعمال کر کے کتنے گناہوں کے مواقع کے اوپر گئے ہیں اور مستقل جاتے ہی رہے ہیں. اے اللہ آپ ہماری نعمتوں کو ہمارے اوپر قائم رکھے ہوئے ہیں. اے اللہ یہ صرف اور صرف آپ کا علم ہے. اے اللہ اگر ہماری بیوی کسی چیز کو کوئی ہمارے خلاف استعمال کرتا, اے اللہ تو ہمارے تو اے اللہ بس نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اس کے اوپر برقرار رکھیں, بلکہ ہم دو چار دفعہ اگر اس کو معاف کرتے بھی تو بنا پھر اس سے اس چیز کو واپس چھین لیتے. اے اللہ آپ کتنے رحیم ہیں, کتنے کریم ہیں, لیکن اے اللہ آپ نے ہی تو ہمیں بتا دیا کہ بس تمہارے اوپر تمہارے پاس موقع تمہاری موت تک کا ہے, اس سے پہلے پہلے توبہ کر لو ورنہ اس کے بعد حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں اپنے ان تمام گناہوں کے اوپر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آج ہم نے کلمہ کی توبہ تو پڑھ لیے ہیں, اے اللہ ان کو سمجھنے کی اور اے اللہ ان کو اپنی زندگی میں اے اللہ صحیح معنی میں توبہ کے اے اللہ کلمات بننے کی توفیق بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اے اللہ ہمیں اس زندگی کو ضائع کرنے سے بچا دیجئے. اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجئے, قلب سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے ہمیں عقل کی کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. اے اللہ اس نعمت سے اگر آپ ہمیں محروم کر دیں تو اے اللہ ہم پاگل دیوانے بن جائیں گے. اے اللہ نہ ہمیں اپنے کپڑوں کا ہوش ہوگا, نہ اپنے رشتوں کا ہوش ہوگا. اے اللہ نہ اپنے خیر کا ہوش ہوگا, نہ اپنے بد کا ہوش ہوگا. اے اللہ اس عقل کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس عقل کو آپ کے احکامات کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں بندگی کی توفیق عطا فرما دیجیے. یہی تو بندگی ہے کہ آپ کی نعمتوں میں رہتے ہوئے آپ کا شکر ادا کریں اور اے اللہ آپ کی نافرمانی نہ کریں. اے اللہ ہماری زبانیں آپ کے نعمتیں کھا کھا کر کے اے اللہ گھس گئی ہیں لیکن آپ کا شکر ادا کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی. اے اللہ ہمیں شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجئے. اے اللہ ذکر کرنے والا دل عطا فرما دیجئے. اے اللہ اب غفلت کی زندگی اے اللہ بہت ہو چکی, اے اللہ اب اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ذاکر دل عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنا دھیان عطا فرما دیجئے, اپنا استحضار عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنا بنا دیجئے. اے اللہ ہم نے آپ کا در چھوڑ دیا. اے اللہ ہم ہر جگہ رسوا ہو چکے ہیں. اے اللہ ہر در کے رسوائی ہیں. اے اللہ آپ کا ایک در جو کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ قریب تھا, اے اللہ سب سے زیادہ آسان تھا آپ کو منا لینا, لیکن اے اللہ آپ کو منانے کی بجائے ہم نے دنیا والوں کو منانے کی کوشش کری اور اس کے اندر آپ کی ناراضگی کی بھی فکر نہ کری. اے اللہ دنیا والوں نے ہمیں کیا دن دکھایا ہے. اے اللہ جن کے دن کے دوست بننے کی کوششیں کرتے تھے, اے اللہ جن کی خاطر ہم نے اپنے دین کو پسے پش ڈال دیا, اے اللہ بلکہ ہم میں سے بدقسمتی سے آج بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ دین کو اول درجہ نہیں دینا چاہتے ہیں, وطن کو اول درجہ دیتے ہیں, دوسروں کو سنانے میں اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ یہ ان کے اپنے اوپر بھی تو اپلائی ہوتا ہے کہ ہم نے وطن کو سب سے پہلی ترجیح دینی ہے اور دین کو دوسری ترجیح دینی ہے. اللہ کے بندے یہ تو سوچ لو کہ تم یہ صرف ہندو کو تو نہیں کہہ رہے, تمہارا تو اپنا ایمان اس سے ختم ہو جاتا ہے, تمہارا تو اپنا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور تم کافر ہو جاتے ہو جب تم یہ کہتے ہو کہ دین کو دوسری ترجیح دینی ہے, وطن کو پہلی ترجیح دینی ہے. اے اللہ کیا ہو گیا ہمارے اپنوں کو, ہمارے ان کو کیا ہو گیا؟ اے اللہ دین کو ایمان کو ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ اے اللہ اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم اور کتنے لوگوں کو اپنے دین سے گوائیں گے؟ اے اللہ کتنی اولادوں کو جہنم کے حوالے کریں گے؟ اے اللہ کتنے مسلمانوں کو کے ایمان کو خراب کریں گے؟ اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ قبر ہی ہمارا وطن, وہاں پہ جا کر کے اگر جہنم بن گیا تو کیا نام کیا ملے گا تمہیں جھنڈوں سے, تمہیں ترانوں سے, تمہارے وطن سے؟ اے اللہ ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے. اے اللہ اپنا بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے, ہمارے اہل اولاد کی آگے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو جنہوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی, جنہوں نے آپ کا در دکھایا, جنہوں نے آپ کو سب سے اہمیت اپنی زندگی میں دینے کی ہے, اللہ ہمیں تعلیم دی, اے اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ان کے لیے سخت جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہماری اولادوں کو اے اللہ ہمارے لیے عذاب جاریہ مت بنا دیجئے. اے اللہ اپنے حد بھرنی اور بے وقوفی کی وجہ سے اپنے اولادوں کو ہم جہنم میں دھکے دے رہے ہیں, لیکن اے اللہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم تو مر جائیں گے اور یہی اولادیں ہمارے لیے عذاب کا سبب بنیں گی, یہ ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں گھسیٹ کر کے لے جائے کے جائیں گی اور یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گی جب تک کہ ہمیں دگنا عذاب نہ ہو جائے. اے اللہ ہم نے آپ کے قرآن کو کیا حیثیت دی ہے؟ آپ نے باتیں اپنے قرآن کے اندر پہلے سے ہمیں بتا دی ہیں, لیکن ہماری نگاہوں میں قرآن کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کی باتوں کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن کے وعدوں کی کیا وقت ہے؟ اے اللہ اے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں توبہ صحیح معنوں میں، اے اللہ ہمیں سوچ کی گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، عملی گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کی مدد کے سوا، اے اللہ آپ اپنی مدد سے محروم نہ فرما دیجئے، نفس و شیطان کے خلاف ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ فتنوں کے خلاف ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ فتنہ دجال ہمارے منہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے اور ہمیں اس کا کوئی ادراک نہیں، کوئی احساس نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی تعریف ہی نہیں معلوم. اے اللہ ہمیں اس فتنے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمارے اولادوں کو بچا لیجئے. اے اللہ ایمان کا فتنہ ہے، اے اللہ ایمان گوا دیے جانے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ایمان کو بحفاظت اپنی قبروں تک لے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، جو مقدم کی مغفرت ہو چکے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، اے اللہ جنہوں نے بھی اپنے حالات بیان کیے، مشکل زدہ حالات، اے اللہ ان سب کی اے اللہ داد رسی فرما دیجئے. اے اللہ راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ نیک بننا، آپ کو راضی کرنا، اے اللہ آپ کی خوشی حاصل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے. گناہوں کے دلدلوں سے اپنے آپ کو باہر نکال لینا. اے اللہ جو دلدل میں گر جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، وہ اے اللہ اس وقت تک اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک باہر سے اس کو کوئی ہاتھ پکڑ کے نہ کھینچ لے. اے اللہ ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال سکے. اے اللہ یہ صرف اور صرف ایک آپ کی ذات ہے. اے اللہ آپ ہمیں محروم نہ فرما دیجئے. اے اللہ اپنے گناہوں کے دلدل سے نکلنا ہمارے لیے بالکل ممکن نہیں ہے. اے اللہ لیکن آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اے اللہ آپ ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال لیجئے. اے اللہ ہمیں حالات کے حوالے نہ فرما دیجئے، دشمنوں کے حوالے نہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارا تو اور کوئی کام نہیں سوائے اپنا ستیہ ناش کر دینے کے، سوائے اپنا بیڑا غرق کر دینے کے. اے اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ہمارے شر سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے اللہ جو کچھ بھی آپ کا بننے کے لیے چاہیے ہے، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے وہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اے اللہ آپ کے جہنم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اگر آپ نے جہنم میں ڈال دیں گے. اے اللہ وہاں پہ ہمارا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ ہمیں یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ سوائے آپ کی اور کون ہے؟ اے اللہ اگر شفاعت بھی کوئی کرے گا تو وہ آپ کے بتانے پر ہی کرے گا. اے اللہ آپ ہی کی اجازت سے کرے گا. اے اللہ سب کچھ تو آپ ہی ہو نا. اے اللہ کاش کہ ہم آپ کو اپنا بنا لیں اور آپ کے بن کے زندگی گزار لیں. اے اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا. اے اللہ آپ بنا نہ تو جینا ہے، نہ آپ کے بنا مرنا ہے، نہ آپ کے بنا دوبارہ اٹھنا ہے. اے اللہ سب کچھ ہی آپ ہیں. اے اللہ ہمیں واقعی اس خیال کے مطابق اپنا بنا لیجئے، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت شدیدہ، اے اللہ ہم بدبختوں کے لیے عطا فرما دیجئے. اے اللہ ایمان والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجئے. اے اللہ قرآن میں آپ فرماتے ہیں ایمان والوں کے بارے میں، الذین آمنوا اشد حبا للہ. اے اللہ ہم تو آپ سے شدید محبت تو بہت دور کی بات. اے اللہ ہم تو آپ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والوں میں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے ہماری حرکتوں کو دیکھا جائے تو محبت دور ہمیں تو پتہ نہیں آپ اچھے ہی نہیں لگتے شاید، آپ تو ہمیں اچھے ہی نہیں لگتے شاید. اے اللہ تو ہم ایمان والوں میں کیسے شامل ہوں گے؟ اے اللہ ایمان والوں میں ہمارا شمار کیسے ہو سکے گا؟ آپ کا قرآن تو سچا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. اے اللہ ہمیں محبت سکھلا دیجئے. اے اللہ ہم محبت کرنا بھول چکے ہیں. اے اللہ ہم محبت سے نا آشنا ہیں. اے اللہ ہمیں محبت کرنا نہیں آتی. اے اللہ ہمیں صرف نفس نفس پرستی آتی ہے جس کو ہم نے محبت کا نام دیا ہوا ہے. اے اللہ محبت تو وہ ہوتی ہے جو آپ سے کی جائے اور آپ کی نسبت سے کسی سے کی جائے تو کی جائے, ورنہ تو اے اللہ محبت نام کی اور کوئی چیز ہوتی ہی نہیں. اے اللہ یہ کتنی بنیادی چیز ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. اے اللہ ہمیں یہ علم عطا فرما دیجئے, یہ سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے محبت کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ لیجئے. اے اللہ آپ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے, غلطیوں کو تاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.